بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين ناظرین کرام سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اوپن ٹاک کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کے گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام بہت اہم گفتگو چل رہی ہے پروگرام میں توحید اور شرک کے حوالے سے۔ اب تک آپ نے توحید کے حوالے سے گفتگو دیکھی اور اسی طریقے سے شرک کی حقیقت کے بارے میں ہمارے مہمان نے کچھ بیان کیا، لیکن آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی وہ شرک کے حدود کے بارے میں ہوگی، شرک کے اقسام کے بارے میں ہوگی، یہ بھی بہت اہم گفتگو ہے۔ اور ناظرین شرک اور توحید یہ دو ایسے موضوع ہیں جو بہت اہمیت کے حامل ہیں اور انہی کے اوپر جتنے بھی اعتراضات دوسروں کے ہوتے ہیں وہ انہی کے اوپر موقوف ہوتے ہیں، چونکہ شرک کے بارے میں اور توحید کے بارے میں وہ معلومات نہیں رکھتے، یا ہم بھی جو قبول کرتے ہیں صرف اسی لیے قبول کرتے ہیں کہ ہمیں ان دونوں کا صحیح علم نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے آج گفتگو ہوگی، لیکن ملتے ہیں ایک اس رپورٹ کے بعد جس میں آپ کے نظریات یہاں پر بیان کیے جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ شرک سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
شرک سے بچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے توحید اور شرک کو سمجھنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں قرآن اور اہل بیت اطہار کا سہارا لینا پڑے گا جس سے ہم شرک سے بچ سکیں۔ توحید کے حساب سے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس میں کسی کو شریک نہ کر کے اللہ کو ایک مانے، اور اس کے جو بھی حکم ہیں اس کو مانے اور اس کے حکم کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔
انسان کو شرک سے بچنے کے لیے انسان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان اپنی فکر کو اور اپنے نظریات کو پاک کرے ریاکاری سے اور لالچ سے، اس لیے کہ ریاکاری اور انسان کی فکر اور لالچ ہی ایک ایسی آفت ہے اور بلا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان مسلمان کا کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتے ہوئے بھی مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔
جس طرح سے انسان موحد ہوتا ہے اسی طرح سے انسان شرک سے بھی بچ سکتا ہے۔ انسان کا موحد ہونا اور انسان کا شرک سے بچنا یہ دو فعل الگ الگ ہیں، لیکن جس طرح انسان موحد ہوتا ہے، اللہ پرست ہوتا ہے، خدا پرست ہوتا ہے معرفت حاصل کر کے، اسی طرح سے شرک سے بچ سکتا ہے انسان معرفت حاصل کر کے کہ شرک کرنے میں وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے اور پھر اس کا کتنا بڑا عذاب ہو سکتا ہے قیامت میں بھی، اور اس دنیا میں بھی رہتے ہوئے اس کو شرک کی وجہ سے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ انسان شرک کی بھی معرفت حاصل کرے اور توحید کی بھی معرفت حاصل کرے۔
ناظرین اکرام وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ بڑی اچھی گفتگو کی ہے آپ ناظرین میں سے بھی بہت سے افراد نے شرک کے حوالے سے، آج بھی انشاءاللہ ہماری گفتگو شرک کے حوالے سے ہی ہوگی۔ اس سے پہلے جو گفتگو رہی ہے وہ شرک کے معنی کے اعتبار سے، شرک کی حقیقت کے اعتبار سے ہمارے مہمان نے بڑی اچھی گفتگو کی تھی۔ ناظرین وہ مقدمہ تھا، انشاءاللہ آج بھی آپ بہت کچھ شرک کے اقسام کے بارے میں جانیں گے اور بھی دوسرے موضوعات پہ انشاءاللہ، لیکن شرک کے حوالے سے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت غور کریں آپ اس موضوع پر، اور جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں یہ پروگرام کافی نہیں ہے، چاہے وہ توحید کے موضوع پہ ہوں یا شرک کے یا دوسرے موضوعات پہ، بلکہ یہ صرف ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے، ایک رہنمائی ہوتی ہے۔ اگر دوسرے افراد دلچسپی رکھتے ہیں اور ضرورت سمجھتے ہیں تو ان کی اہمیت کے پیش نظر وہ خود سے تھوڑا زحمت کریں اور کچھ تحقیقات انجام دیں، اور آج اس کی نہایت ضرورت ہے، خاص طور پر ہمارے جوانوں کے لیے جو مسائل پیش آتے ہیں، جو ہمارے نوجوان اس مثلا کالجز میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اور ظاہر ہے جو تعلیمی اعتبار سے سب ساتھ میں کلاسیں ہوتی ہیں، تمام ادیان اور مذاہب کے افراد ساتھ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو وہاں پر اس طرح کے سوالات ان کے سامنے آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے سامنے آتی ہیں جن سے کبھی کبھی وہ نالا بھی ہوتے ہیں، اور علماء سے سوالات معمولاً ہوتے ہیں، یا مثلا اس طرح ہمارے پروگرامس میں بھی اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ ہم سے یہ پوچھا گیا ہے یہ کیا ہے حقیقتاً؟ مثلاً جیسے بہت سی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مثلاً کہ یہ شرک ہے ہم ایسا کیوں کرتے ہیں، اگر ہم کسی کے مثلاً مزار پہ جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں، دنیا کہتی ہے کہ نہیں جانا چاہیے اور یہ شرک ہے، یا مثلاً اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ایام ہیں جیسے تو ہم ان کے لیے جشن کیوں مناتے ہیں، ہم اس طرح سے کیوں یہ دوسروں کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ تمام مشکلات یہیں سے وجود میں آتی ہیں، چونکہ ہمیں صحیح طریقے سے نہ شرک کے معنی کا پتہ ہے نہ توحید کے معنی کا پتہ ہے۔ دیکھیے توحید اتنا مستحکم قلعہ ہے کہ جو حفاظت کرتا ہے ہر اس کی کہ جو اس عقیدے کو اختیار کرتا ہے، یہ اتنا نازک نہیں ہے کہ ذرا سا جو ہے کسی کی معمولی سی ہوا سے جو ہے وہ ہل جائے، نہیں، بلکہ بڑا مستحکم قلعہ ہے۔ ہمارے معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے، خود امام علی رضا علیہ السلام کی جو مشہور حدیث ہے جو آپ نے نیشاپور میں یعنی ارشاد فرمائی تھی، آپ نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ حصنی، خداوند عالم فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ میرا قلعہ ہے۔ تو یہ قلعہ خداوند عالم کا اتنا کمزور نہیں ہے کہ ذرا ذرا سی چیزوں میں پتہ چلا کسی کا احترام کر لیا، کسی کے سامنے احتراماً جھک گئے تو یہ قلعہ منہدم ہو گیا اور آپ جو ہے مثلاً اسے، ایسا نہیں ہے، بڑا عظیم قلعہ ہے۔ تو مشکل صرف یہیں سے ہوتی ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے اس کا پتہ نہیں ہے کہ شرک کہتے کسے ہیں، اور اگر یہ پتہ چل جائے تو پھر آج جو مسلمانوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو مشرک قرار دے رہا ہے کہ آپ نے صاحب کیوں جو ہے یہ آپ مزار پہ کیوں چلے گئے، آپ زیارت کے لیے کیوں سفر کرتے ہیں، آپ اگر مثلاً حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مدینہ منورہ کیوں جاتے ہیں، اور وہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی تعظیم کیوں کرتے ہیں، کیوں یا رسول اللہ کہہ دیا، مثلا کیوں رسول کے سامنے تم نے کہا مثلا اشفع لنا فی الجنہ، مثلا کیوں ان کو شفیع قرار دیتے ہیں؟ تو اس طرح کے مسائل پہ جو گفتگو ہوتی ہے اس کا سبب یہی بنتا ہے، چونکہ ہمیں علم نہیں ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں اور توحید حقیقی کیا ہے۔ اگرچہ مختصر طور پر یہاں پہ بیان بھی ہوا، اور آپ سے گزارش کریں گے کہ آج بھی آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ آخر تک رہیں گے، اور ان موضوعات پر آپ مزید اگر کوئی اور آپ یعنی ضرورت محسوس کرتے ہیں، کوئی بھی نقطہ آپ کے ذہن میں ہے یا کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ہمیں لکھیں، ہمیں بھیجیں، انشاءاللہ ان موضوعات پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ اس لیے کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ مخصوص ہے اعتراضات سے اور شبہات سے، خاص طور پر جو دشمنوں کی اور مخالفین کی طرف سے اعتراضات ہمارے اوپر وارد ہوتے ہیں ان کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور مختصر طور پر ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم آج بھی اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں اپنے مہمان جناب مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ کے ساتھ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
حضور کیسے ہیں آپ؟
الحمدللہ،
بہت شکر گزار ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور اسٹوڈیو تشریف لائے۔
شکریہ
جی۔ قبلہ، ہم نے بڑے اہم موضوعات آپ کو دیے ہیں، آج بھی ہم انشاءاللہ شرک کے حوالے سے آپ سے کچھ جاننا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ شرک کی کچھ قسمیں آپ یعنی بیان کرنا چاہتے تھے لیکن وہ گفتگو رہ گئی تھی، تو قسموں کے حوالے سے آپ بیان کیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا بند منان کا شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں چند کلمات اس اہم باس کے ذیل میں عرض کروں۔ توحید اور شرک ایک انتہائی بنیادی ترین بحث ہے، اور اس سلسلے میں ناظرین میں سے اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو آیت اللہ جعفر سبحانی کی بہت ہی اچھی کتاب ہے توحید اور شرک کے بارے میں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور بہت زیادہ مقالات بھی اس موضوع پر لکھے گئے ہیں، چونکہ یہ رہنمائی بھی ضروری سمجھتا ہوں ناظرین کے لیے کہ اگر ہماری بحث میں کہیں ان کے سوالات کا شافی اور کافی جواب نہ ملے انہیں تو مطالعے کی گنجائش ہو کہ مطالعہ کر سکے۔ آپ نے جو سوال فرمایا انتہائی بنیادی سوال ہے کہ شرک کی قسمیں کتنی ہیں، تو اس سلسلے میں عرض کروں جس طرح ہم نے توحید کی قسمیں بیان کی تھیں اسی طرح شرک کی بھی تقسیم ہے۔ شرک بعض اوقات شرک در ذات ہوتا ہے، ذات میں شرک، اور بعض اوقات صفات میں شرک ہے، بعض اوقات افعال میں شرک ہے، اور بعض اوقات عبادت میں شرک ہے، عمل میں شرک ہے۔ اگر میں ہر ایک کی وضاحت دوں تو مختصر سی وضاحت یوں ہوگی کہ جب ہم کہتے ہیں ذات خداوند میں شرک کا کوئی قائل ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم دو طریقوں سے گویا بیان کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس نے ذات خداوند کو مرکب فرض کیا، جیسے ہمارے تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کچھ ایسے فرقے اور کچھ ایسے گروہ گزرے ہیں جو خداوند منان کی جسمانیت کے قائل ہیں،
بالکل،
کہ خداوند
اعضا ہے،
ہاں جی، کہ جسم رکھتا ہے، ذات خداوند متعال جسم رکھتی ہے، یہ کیا ہے، یہ شرک ہے۔ شرک در ذات ہے کہ ذات میں وہ ترکیب کے قائل ہوئے، یہ ہے شرک در ذات
جی.
اور ایک شرک در ذات،
میں معذرت کے ساتھ آپ کو روکتے ہوئے، کچھ اس طرح کی ہمیں آیات بھی ملتی ہیں
جی
کہ مثلا خدا بند عالم کے ہاتھ ہیں، اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کام کو انجام دیا،
اس کی تفصیل عرض کروں گا میں انشاءاللہ آگے جا کے عرض کروں گا اس کی تفصیل بھی. دوسرا جو شرک در ذات کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو خداوند متعال کے بارے میں ہم ترکیب کے قائل ہوں، ایک شرک در ذات میں نے یہ عرض کیا. دوسرا یہ ہے کہ خدا کے ساتھ ایک اور مستقل وجود ہم فرض کریں کہ ایک خدا کی ذات ہے اور اس کے ساتھ اسی طرح کی ایک مستقل ذات ہے جو مؤثر ہے کائنات میں. جیسے تاریخ میں ملتا ہے بہت سارے فرق و ادیان کے لوگ خدا کے ساتھ مثلاً سورج کی پرستش کرتے تھے، مثلاً ستاروں کی پرستش کرتے تھے، مثلاً آگ کی پرستش کرتے تھے، مختلف یعنی خدا کے ساتھ انہوں نے ایک اور
مستقل طور پر
قائل تھے. یہ ذات میں شرک ہے کہ اس کی نفی انتہائی ضروری ہے، اس کا انکار ضروری ہے، اور تب جا کے انسان کی ادھر سے توحید کامل ہو.
بالکل، جتنا ادھر سے وہ
جی
نفی کرتا جائے گا اتنا ہی اوپر سے وہ یعنی ترقی کرتا جائے گا.
دوسرا ہے صفات میں شرک.
جی
صفات میں شرک اس طرح ہے کہ بعض اوقات بعض بلکہ فرق و ادیان بھی فرق اس طرح کے ہیں، تاریخ میں گزرے ہیں، آج بھی شاید ہوں کہ وہ خداوند متعال کی صفات کو ذات سے جدا جانتے ہیں.
جی
یہ صفات کا خداوند متعال کی ذات سے جدا جاننا
جی
یہ شرک در صفات ہے.
صحیح.
اس لیے کہ یہاں پر وہ صفات کا مستقل وجود فرض کر رہے ہیں
جی
اور ذات کا مستقل وجود فرض کر رہے ہیں. یہ شرک در صفات ہے
جی،
اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. یہ دوسرا مرحلہ. تیسرا ہے عمل میں شرک
جی.
یہ انتہائی حساس نقطہ ہے
جی.
یعنی ایک تو ذات میں شرک سے بچتا ہے انسان، پھر صفات میں شرک سے بچتا ہے. عام طور پر یہ مرحلہ عام لوگوں کے لیے مبتلا بے نہیں ہے، عام لوگ اس میں مبتلا نہیں ہوتے.
اچھا.
انہوں نے ایک اقرار کر لیا توحید کا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، توحید کا اقرار کر لیا، اور یہ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں جو ذات مؤثر ہے وہی ذات ہے بس. دوسرے میں صفات میں جو شرک کے قائل ہوتے ہیں وہ بھی خاص لوگ ہیں
جی،
وہ جو اس بات کا درست تجزیہ نہیں کر سکتے
جی
کہ کس طرح صفات عین ذات ہو سکتی ہیں
جی،
اس کا جو تجزیہ نہیں کر سکتے وہ آ کے قائل ہوتے ہیں کہ صفات زائد بر ذات ہیں. یعنی خداوند منان کی ذات اور ہے اور صفات اور. یہ بحث بھی زیادہ تر دانشور طبقے میں بیان کی جاتی ہے
جی.
یعنی عام لوگ، میرا یہ وہ ایک
جی اندازہ
ہے کہ عام لوگ جی، میرا نقطہ نظر یہ
جی
ہے کہ عام لوگ شاید اس بحث میں زیادہ نہ الجھتے ہوں
جی.
لیکن جو تیسرا مرحلہ ہے
جی
عمل میں شرک، یہ انتہائی حساس نقطہ ہے. اس میں بہت سارے لوگ پھسل سکتے ہیں
جی
اور پھسل جاتے ہیں، اور کئی پھسلے ہیں اس سے
جی
پہلے
صحیح.
اس یہ جو تیسری قسم ہے
جی
اس میں پھر آ کے دو قسمیں بنتی ہیں اس کی
جی،
کہ عبادت اور عمل میں جو شرک ہے یہ بعض اوقات شرک جلی ہے
جی،
یعنی واضح اور آشکار شرک ایک شخص ارتکاب کر رہا
جی
ہے، اور دوسرا شرک خفی ہے
جی.
شرک جلی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص عبادت کرتا ہے پروردگار کی، ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہے،
جیسے بت مثلا،
ہاں جیسے
بھی چیز کی جی،
بتوں کو بھی وہ کیا ہے مؤثر جانتا ہے
جی.
اور یہاں پر جو شرک کا ارتکاب ہے، وہ جو نقطہ ابتدا میں آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا اور ناظرین کو متوجہ کیا
جی،
کہ اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم خداوند متعال کے عرض میں یعنی برابری میں کسی کو مستقل حیثیت سے
جی
اس کی طرف توجہ کریں، اس کی عبادت کریں، تب یہ شرک کہلائے گا
جی. بالکل.
آگے چل کے میں بیان کروں گا کہ جی کون سے ایسے موارد ہیں جہاں جی پر عام طور پر کچھ دانشوروں نے اشتباہ کیا جی غلطی کا ارتکاب کیا اسے جی شرک قرار دیا جبکہ وہ شرک نہیں
جی بہت شکریہ حضور اجازت دیجیے یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد پروگرام آگے بڑھاتے ہیں ناظرین بڑی اہم گفتگو فرما رہے ہیں ہمارے مہمان خدا بھی اس چیز کی طرف متوجہ ہیں دیکھیے شرک کے لیے ہمارے مہمان نے بتایا کہ مراتب ہیں پھر انسانوں کی بھی کیٹیگری ہیں ہر انسان ہر شرک کا مثلا مرتکب نہیں ہوتا ہے بلکہ جو سب سے اہم اور حساس مسئلہ ہے وہ اعمال میں اور افعال میں خداوند عالم کا شریک قرار دینا اس کا کوئی بھی شکار ہو سکتا ہے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے جو ہے مثلا دانش مندان وہ اس کے شکار ہو چکے ہیں یعنی اس اصل نقطے کو نہیں سمجھ پائے ہیں اور یہیں سے پھر دوسروں کو مشرک بھی سمجھا جاتا ہے یعنی وہی جیسے ہمارے مہمان نے بھی اشارہ فرمایا کہ اگر وہ نقطہ جو اساسی ہے وہ مستقل ہونا ہے یعنی مستقل طور پر اگر ہم کسی کو خداوند عالم کا شریک قرار دے رہے ہوں تو یہ شرک ہے ناظرین ہماری گفتگو اسی طرح آگے بڑھے گی لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد
انسان کو شرک سے بچنے کے لیے سب سے پہلے جو اہم چیز اور اہم رول ادا کرتی ہے وہ علم ہے اگر ہمیں علم نہیں ہے اور معرفت خداوندی نہیں ہے تو ایسی صورت میں انسان خود بخود نہ بھی چاہتے ہوئے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اتنا علم حاصل کرے کہ جو معرفت خداوندی ہو جائے اور جو شرک سے بچنے کے کیا کیا راستے ہیں اور کیسے انسان کو بچنا چاہیے تو عزیز و جہاں تک ہم سمجھتے ہیں شرک سے بچنے کے لیے یعنی وہ صفات جو پروردگار عالم میں نہیں ہے سب سے پہلے ان کی نہیں کرنی ہوگی اور جو اللہ کی ذات میں اس کی صفات موجود ہیں یا اس میں ہونا ضروری ہے ان کا اس بات ہمارے لیے بہت ضروری ہے دیکھیں شرک کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں ایک شرک جلی ہے اور خفی ہے شرک جلی اس شرک کو کہتے ہیں یعنی ذات خداوند عالم کے ساتھ کسی دوسرے کو اپنے خیالوں میں اپنے دماغوں میں کوئی تصویر کوئی صورت اختیار کرنا تو ایسی صورت میں انسان خود بخود شرک میں داخل ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے خیال میں اللہ کی تصویر نہ لائے یعنی اللہ کیسا ہے اللہ جو ہے اس کے لیے جگہ موجود ہے یا وہ اللہ چاہے تو کہیں بھی حلول کر سکتا ہے یا جس چیز میں چاہے وہ آ سکتا ہے تو عزیزو یہ سب چیزوں کی ہمیں نہیں کرنی ہوگی تبھی ہم شرک سے بچ سکتے ہیں
ناظرین اکرام اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کے اعمال اس کے عقیدے کے اوپر مبتنی ہوتے ہیں بنیاد جو ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کے اعمال ہوتے ہیں اور پھر اعمال کے ذریعے سے انسان کا اخلاق بنتا ہے تو اس لیے عقیدہ بہت اہم ہوتا ہے بہت سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور آج ہم اپنے معاشرے میں اس کو محسوس کر سکتے ہیں جو مسلمان رہتے ہیں جو موحدین رہتے ہیں جو خداوند عالم کی توحید کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں ان کا عقیدہ کیسا ہوتا ہے اور جو خداوند عالم کی توحید پر عقیدہ نہیں رکھتے ان کا عمل کیسا ہوتا ہے یہ ہمارے سامنے کی بات ہے تو اس لیے عقیدے کے اوپر بھی سوچ سمجھ کر انسان کو عقیدہ اختیار کرنا چاہیے اور واقعاً عمل ہونا بھی ایسا چاہیے ایسا نہ ہو کہ عقیدہ کچھ اور ہے اور عمل کچھ اور ہے کہلانے کو تو ہم مسلمان ہیں لیکن عمل ہمارا ایسا ہے کہ جو مشرکوں سے بھی بدتر ہے تو یہ بہت اہم نقطہ ہے ناظرین اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے فی الحال آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم اپنے مہمان کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہمارے ساتھ کچھ حاضرین بھی ہوتے ہیں اس حصے میں ہم ان کے کچھ سوالات لیں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے قبلہ اجازت دیجئے ہم جو حاضرین ہیں ان کے کچھ سوالات دیکھتے ہیں آج کیا ہے جی آپ حضرات میں سے کون سوال کرنا چاہتے ہیں
السلام علیکم
وعلیکم السلام
بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعاً ان شرک کے حوالے سے شرک کے حوالے سے بہت ہی بہترین گفتگو چل رہی ہے لیکن میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ بعض لوگ خدا کے جسم کے قائل ہو گئے ہیں ہاں اس مرض سے ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں
جی
تھوڑا سا
وضاحت
چاہتے ہیں
بہت ہی اچھا سوال ہے کہ تاریخ میں
جی
بعض ایسے گروہ آئے جو
پورے فرقے ہیں جو اس کے نام سے بھی منسوب ہو گئے جی مشہور
ایسے گروہ آئے جنہوں نے یعنی درست اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک مجسمہ ہیں ایک مشبہہ ہیں اور اس طرح کے اور فرقے ہیں جو پروردگار کے بارے میں جسم و جسمانیت کے قائل ہوئے. اس کی جو عزیز نے سوال پوچھا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے,
جی
میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی کچھ آیات ہیں جن میں پروردگار کے بارے میں کچھ صفات کا تذکرہ کیا گیا, جن کو اصطلاح میں صفات خبری کہا جاتا ہے.
جی
یعنی کچھ صفات کی آیات نے خبر دی ہے.
جی
جیسے ید اللہ فوق ایدیہم,
جی
یا استوى علی العرش,
جی
اور اس طرح کی یعنی ایسے کلمات جو
جن سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کبھی ہمارے جیسا جسم ہے,
اعضاء کی نسبت دی گئی ہے, اعضاء و جوارح کی, جیسے ید اللہ فوق ایدیہم ید. اب اس سے کچھ علماء نے آ کر, اللہ ان کو علماء کہنا درست ہے یا درست نہیں ہے, بہرحال کچھ ایسے افراد نے آ کر ان آیات کے ظاہری معنی کو لیا اور کہا کہ خدا کا بھی نعوذ باللہ ہاتھ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ہاتھ تمہارے ہاتھ کے اوپر ہے.
جی
یا جب عرش کی بحث آئی تو انہوں نے یوں فرض کیا کہ ایک خاص مقام ہے, ایک جگہ ہے جہاں پر نعوذ باللہ پروردگار براجمان ہے اور وہاں سے دنیا کو چلایا جا رہا ہے, اس طرح کی.
اور ہمارے یہاں بھی عوام میں تقریباً ایسے ہی ہوتا ہے کہ آسمان پہ خداوند عالم ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے,
ہاں جی
وہاں سے وہ چلا رہا
ہے. اس کا بعض اوقات لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ دعا یوں کر کے مانگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے شاید خدا اوپر ہے تو اس لیے اس طرح ہوتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ انداز اس ذات کو پسند ہے, ایسا نہیں ہے کہ خداوند منان کی ذات کسی خاص مکان میں محدود ہو, اصل یہی درست نہیں ہے, یہ شرک ہے.
بالکل.
تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی جو یہ لوگ قائل ہوئے,
جی
اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ظاہر معانی آیات کو لیا,
جی
اور پھر اس ظاہری معنی کو لینے کی بھی ایک وجہ ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ وہ جو تلقین اور تعلیم دی تھی پیغمبر گرامی اسلام نے, قرآن جس کی تعلیم دے رہا ہے اس سے انہوں نے غفلت کی. قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم, کہ ہم نے اس قرآن کے معانی کو اور اس کی تفسیر کو یا دوسری آیات سے لینا ہے, اللہ کی ذات نے جو تفسیر بیان کی ہے اس سے لینا ہے, اور یا راسخون فی العلم سے لینا ہے.
جی
اور راسخون فی العلم کے بارے میں ہمارے ہاں شیعہ و اہل سنت کے جتنے بھی مصادر ہیں اس میں یہ احادیث تعدد کے ساتھ موجود ہیں کہ راسخون فی العلم سے مراد ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہم کی ذوات والا صفات ہیں. تو جب ان ذوات کی طرف رجوع نہیں کیا گیا اور انہی ظاہری معانی کو اپنے ذہن کے مطابق لیا گیا تو یہ چیز باعث بنی کہ اس طرح کے فرقے بارز وجود میں آ گئے اور پروردگار کے بارے میں جسم جسمانیت کا تصور کرنے لگے, کبھی زمانے کے ساتھ محدود کرنے لگے, کبھی مکان کے ساتھ محدود کرنے لگے, اور اس طرح کی ایسی باتیں جو قطعاً شایان شان ذات واجب نہیں ہے.
بالکل بالکل بجا فرمایا حضور آپ نے بس, اور اس سے بچا اسی طرح سے جا سکتا ہے کہ ہم قرآن سے لیں ان تمام تعلیمات کو جو یا معصومین علیہ السلام سے لیں. جی ایک سوال اور لیتے ہیں. جی کون آپ میں سے سوال کرنا چاہتا ہے؟ جی بسم اللہ.
السلام علیکم, میرا نام علی حیدر ہے. سب سے پہلے تو میں خدا کا شکر ادا کروں گا کہ اس نے مجھے ایک اور بار آپ کے پروگرام میں آنے کی صلاحیت دی.
شکریہ.
آغا صاحب سے میرا سوال ہے کہ ہم اطاعت میں خدا کو کوئی شریک دے سکتے ہیں؟
ہاں
جی بالکل.
ماشاءاللہ اچھا سوال ہے کہ اطاعت میں آیا خدا کا شریک فرض کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟
جی
تو اس بارے میں عرض کروں کہ اطاعت حقیقی,
جی
جس طرح ہم عبادت کے بارے میں ہم نے بیان کیا, اسی طرح اطاعت کا اصل جو حق اطاعت ہے وہ صرف اور صرف اس ذات کے لیے ہے کہ انسان پر لازم ہے اور انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اسی ذات کا مطیع ہو اور اسی کی پیروی کرے. لیکن جہاں پر وہ خود ذات حکم دے کہ تم فلاں کی اطاعت کرو, جیسے قرآن میں ارشاد ہوا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, اب ایک اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور پھر خدا ہی حکم دے رہا ہے کہ وہ رسول کی اطاعت کرو.
تو یعنی جس کا حکم سے جو اطاعت کر رہے ہیں وہ اس کی اصل اطاعت
اس کا حق ہے,
اسی کی اطاعت
اس کا حق ہے.
جی بالکل,
اصل اطاعت حق ہے پروردگار کا.
جی بالکل,
مگر یہ کہ وہ اپنے حق کے ساتھ کہتا ہے فلاں کی بھی اطاعت کرو, یہ گویا وہی بات ہے کہ وہ اطاعت بھی خدا کی اطاعت پر ہی منتہی ہوتی ہے. لہذا یہ آیت پڑھنے سے کوئی یہ نہ کہے کہ مثلا یہاں پر اطاعت میں فلاں شریک ہو گیا, یہ شریک نہیں ہے بلکہ یہ اسی کی اطاعت ہے. اطیع اللہ, اللہ کی اطاعت, و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حتی اولی الامر کی اطاعت اور رسول کی اطاعت, اس کے لیے ایک لفظ اطیعوا استعمال ہوا ہے,
بے شک.
یعنی دونوں کی اطاعت ایک جیسی ہے.
جی.
یہاں سے بھی ہم یہ مفسرین نے بھی یہ استدلال کیا ہے اور یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ یہاں سے ہمیں یہ حقیقت سمجھ آتی ہے کہ اولی الامر کی صفات بھی ایسی ہونی چاہیے جیسی رسول میں,
بالکل.
تب وہ اطاعت درست اطاعت ہوگی.
جی.
تب یہ اطیعوا اشتراک کے ساتھ قابل فہم ہوگا کہ رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت ایک جیسی ہے. بس اطاعت میں شرک کا ارتکاب ہم نہیں کر سکتے, لیکن جہاں پر خود پروردگار حکم دے رہا ہے کہ فلاں کی اطاعت کرو, تو یہ اطاعت گویا خود خدا کی ہی اطاعت پر منتہی ہوتی
ہے. حضور بہت شکر گزار ہیں آپ کے, اجازت دیجیے چونکہ ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے, ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر روکتے ہیں. جی ناظرین, بہت شکر گزار ہیں آپ کے بھی کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں, اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے مہمان نے بڑے اہم مطالب کیے اس سلسلے میں بھی. اس حصے میں پروگرام کے یہ بتایا دو نقطے بہت اہم ہیں. ایک جو مشکل ایجاد ہوتی ہے جہاں پر ہم یا تو خداوند عالم کا شریک قرار دینے لگتے ہیں, یا دوسری ایسی صفات جو خدا کے شایان شان نہیں ہیں ان کی نسبت خدا کی طرف دینے لگتے ہیں, اس کا سبب یہ بنتا ہے کہ جو تعلیمات ہیں وہ ہم کہاں سے لے رہے ہیں, وہاں سے نہیں لے رہے ہیں جہاں سے خداوند عالم نے جو ہمیں راستہ بتایا تھا, مثلاً قرآن کریم سے نہیں لے رہے ہیں یا اہل بیت اطہار سے نہیں لے رہے ہیں. اگر ہم اپنی غور و فکر سے, اپنی مرضی سے کہیں بھی آیات کی تفسیر کرنا چاہیں گے تو وہی نتیجہ غلط نکلے گا, جیسے بہت سے افراد خدا کے لیے جسم کے قائل ہو گئے. اور اسی طرح اطاعت کے حوالے سے بھی ہمارے مہمان نے بیان فرمایا کہ اطاعت ہم اس کی کر سکتے ہیں جس کی اطاعت کا حکم خود خداوند عالم نے دیا ہے, اور خداوند عالم نے خود حکم دیا ہے رسول کی اطاعت کا اور اولی الامر اور اسی طریقے سے اولیاء الہی کی اطاعت کا. تو یہاں سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر آج مسلمان اولیاء الہی کا احترام کرتے ہیں تو وہ بھی خداوند عالم کے حکم سے کرتے ہیں. ناظرین, توحید اور شرک کے حوالے سے گفتگو تھی, بہت اہم موضوعات ہیں, اور یہ دونوں موضوع ایسے ہیں کہ جتنے بھی اعتراضات ہیں جو دشمنوں کی طرف سے یا خود مخالفین کم علمی کے سبب اسلام پر کرتے ہیں ان کا سرچشمہ یہی دونوں موضوعات ہیں. ان دونوں کا اگر یہ دونوں ہمارے لیے واضح ہوں اور دونوں حل ہوں تو پھر کوئی بھی ایسا سوال نہیں ہے, کوئی بھی ایسا اعتراض نہیں ہے جس کا جواب نہ دیا جا سکے. تو امید یہ ہے کہ یہ دونوں آپ کے لیے واضح ہو چکے ہوں گے, اور انشاءاللہ اب جو ہمارے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھے گا تو وہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں, کبھی توسل کی صورت میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ تم توسل کیوں کرتے ہو, کبھی شفاعت کے حوالے سے, یا دوسرے جو اعتراضات ہوں گے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے اس پروگرام میں پیش کیے جائیں گے, اور پھر ان کے جوابات بھی جہاں تک وقت میں گنجائش ہوگی انشاءاللہ وہ آپ تمام ناظرین کے سامنے پیش کیے جائیں گے. بس گزارش آپ سے یہی ہے کہ پروگرام کو آپ دلچسپی سے دیکھیں گے, اور اگر کوئی بھی آپ کی نظر ہوگی تو آپ ہمیں ضرور دیں گے. بس ہم اپنے پروگرام کو یہیں پر روکیں گے, ہم حضور آپ سے بھی خدا حافظی کریں گے, اور تمام ہم اپنے حاضرین کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ سوالات انہوں نے کیے اور یہاں پر تشریف لائے. ہمیں اجازت دیجیے, ناظرین آپ بھی ہمیں اجازت دیجیے, آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. خدا حافظ, فی امان اللہ. Thank you.